الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. صدق الله العظيم. اور نکاح مت کرو مشرک عورتوں سے جب تک کہ ایمان نہ لے آئیں، اور البتہ مسلمان باندی بہتر ہے مشرک عورت سے اگرچہ وہ تم کو بھلی لگے، اور نکاح نہ کر دو مشرکین سے جب تک وہ ایمان نہ لے آویں، اور البتہ مسلمان غلام بہتر ہے مشرک سے اگرچہ وہ تم کو بھلا لگے، وہ بلاتے ہیں دوزخ کی طرف، اور اللہ بلاتا ہے جنت اور بخشش کی طرف اپنے حکم سے، اور بتلاتا ہے اپنے حکم لوگوں کو تاکہ وہ نصیحت قبول کریں. بزرگان محترم، یہاں 18واں حکم بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ حکم ہے کسی مسلمان کا کسی غیر مسلم عورت سے نکاح ناجائز ہے اور حرام ہے. کوئی مسلمان مرد کسی غیر مسلم عورت سے نکاح نہیں کر سکتا. اسی طرح مسلمان عورت کا کسی غیر مسلم مرد سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور اس طرح کا نکاح کرنا شریعت میں حرام ہے، ناجائز ہے. اسی بات کو یہاں اللہ تعالی وضاحت کے ساتھ فرما رہے ہیں. وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور نکاح مت کرو مشرک عورتوں سے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. مشرک سے مراد جو مشرک ہے، کافر ہے، ہر طرح کی جو غیر مسلم عورت ہے وہ مراد ہے. آگے فرماتے ہیں مسلمان باندی بہتر ہے ایک مشرک عورت سے اگرچہ وہ تم کو بھلی اور اچھی لگے. یعنی جو غیر مسلم عورت ہے، مشرک اور کافر عورت، وہ اپنے حسن و جمال کے اعتبار سے یا مال اور دولت کے اعتبار سے تم کو بھلی لگے اور اچھی لگے، اس کے بالمقابل مسلمان باندی بہتر ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کا ظاہر اچھا ہو لیکن مسلمان باندی اگرچہ اس کا ظاہر اچھا نہ ہو مگر اس کا باطن اچھا ہے، اس کے باطن میں اسلام کا نور ہے، ایمان کا کلمہ ہے، اور حقیقی اعتبار سے وہ اپنے شوہر اور اپنے بچوں کے لیے نیک اور خیر خواہ ثابت ہوگی۔ اس لیے خواہ مشرک عورت کتنی ہی بھلی لگے، اچھی لگے، اس سے نکاح جائز نہیں۔ اسی طرح سے ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، اور نکاح مت کر دو، یعنی اپنی عورتوں کا جن کا تو جن پر تمہارا اختیار ہے، جو عورتیں تمہارے اختیار میں آتی ہیں ان عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے، کافر مردوں سے نہ کیا کرو، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، مسلمان ہو جائیں، اور اس کے بالمقابل ایک مسلمان غلام بہتر ہے، مشرک کے بالمقابل ایک مسلمان غلام بہتر ہے، اگرچہ وہ مشرک تم کو پسند آئے، جسم کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، عہدہ کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے وہ تمہیں پسند آ رہا ہے، اس کے بالمقابل ایک مسلمان غلام بہتر ہے۔ جس زمانے میں قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا اس وقت غلاموں کا دور تھا۔ اب یہاں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ایک ادنا مومن عورت کہیں بہتر ہے، ہزار درجہ بہتر ہے حسین و جمیل مشرک عورت سے، کافر عورت سے۔ اسی طرح سے جن کا اختیار تمہارے ہاتھ میں ہے، ان عورتوں میں سے کسی کا نکاح کسی کافر اور مشرک سے نہ کیا کرو۔ اگر اس کے بالمقابل کوئی غلام ہے مسلمان، وہ ہزار درجہ بہتر ہے مشرک اور کافر سے، اگرچہ وہ مشرک اور کافر تمہیں پسند آئے، اچھا لگے، لیکن انجام اور نتیجہ کے اعتبار سے مسلمان سے نکاح بہتر ثابت ہوگا، اور غیر مسلم سے نکاح یہ تباہ کرنے والا ثابت ہوگا۔ کسی بھی غیر مسلم سے، مرد ہو یا عورت، کسی مسلمان کا نکاح درست نہیں۔ لیکن سورہ مائدہ کی پانچویں آیت میں اللہ نے یہ بات کہی ہے، اہل کتاب کی عورتوں سے مسلمان مردوں کا نکاح درست ہے۔ والمحسنات من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ، یہود و نصارہ کی عورت سے جسے کتابیہ کہتے ہیں، کتاب رکھنے والی، تورات اور انجیل پر ایمان جس کا ہے، تو اہل کتاب کی عورتوں سے، کتابیاں سے مسلمان مرد کا نکاح ہو سکتا ہے۔ اللہ نے سورہ مائدہ میں پانچویں آیت میں یہ مسئلہ بیان کیا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اہل کتاب یہود و نصارہ اور مسلمانوں میں اصول اور بنیادی باتوں میں شرکت پائی جاتی ہے۔ یعنی تین ستون ہیں اسلام کے، توحید، رسالت، آخرت۔ तौहीद पर यहूद नसारा का ईमान है। अगरचे नसारा ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी खुदा मान रखा है, लेकिन अल्लाह को वो मुकम्मल पूरी कुदरत के साथ खुदा मानते हैं। आखिरत पर उनका ईमान है और अपने रसूल पर उनका ईमान है। तो जो बातें मुश्तरक हैं कुल्ली और कानूनी, उनको देखा जाता है। तो इस एतबार से इजाजत दी गई कि एक मुसलमान किताबी औरत से किसी यहूदिया या नसरानिया से निकाह करना चाहे तो कर सकता है। तो उसूली बातों में इश्तिराक की वजह से तो ये मसला अल्लाह ने सूरह मायदा की पांचवीं आयत में बयान किया है। और दूसरी तरफ से कि मुसलमान किताबी औरत से निकाह कर सकता है, लेकिन कोई यहूदी या नसरानी किसी मुसलमान औरत से निकाह नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि औरत फितरतन ज़ईफ वाक़े हुई है, जिस्मानी एतबार से भी और अक्ल व फहम के एतबार से वो कमज़ोर वाक़े हुई है, और औरत के अंदर असर कबूल करने का मिजाज है। इसलिए शरीयत मुतहरा ने गुंजाइश दी कि अगर एक किताबी औरत किसी मुसलमान मर्द के निकाह में आएगी, हो सकता है वो आगे चलकर इस्लाम कबूल करे, मुसलमान हो जाए। लेकिन अगर कोई मुसलमान औरत किसी यहूदी या नसरानी के निकाह में जाएगी तो चूंकि औरत फितरतन कमज़ोर वाक़े हुई है जिस्म और अक्ल व फहम के एतबार से, लिहाजा बहुत इम्कान है कि वो उसका असर कबूल करे। और बच्चे तो औरत के ज़ेरे असर रहते हैं, जब औरत कबूल करेगी तो बच्चे भी कबूल करेंगे। इसलिए सिर्फ एक तरफ से इजाजत दी गई और दूसरी जिस कदर भी किस्में निकलती हैं किसी भी एतबार से दुरुस्त नहीं। और ये फिर सिर्फ यहूदी हो या नसरानी हो, किसी यहूदिया या नसरानिया से यह मसला है, किसी गैर मुस्लिम औरत से यानी काफिरा हो मुशरिका हो और मजूसी हो, आग की पूजा करने वाली या सूरज वगैरह की पूजा करने वाली, इनमें से किसी से निकाह दुरुस्त नहीं। तो ये तीन बातें हुई, लेकिन चौथी बात ये है कि यहूदिया या नसरानिया से जो निकाह की इजाज़त दी गई थी, अब तकरीबन ये सूरत ख़त्म है। इसलिए कि आज जो ईसाई और यहूदी हैं वो नाम के एतबार से यहूदी और ईसाई हैं, हकीकतन देहरिये हो चुके हैं, मुल्हिद हैं। वो ना अल्लाह को मानते हैं, ना आखिरत को मानते हैं, ना हजरत मूसा पर ईमान है, ना तौरात पर ईमान है, ना हजरत ईसा पर ईमान है, ना इंजील पर ईमान है। तकरीबन देहरिये हैं, लिहाजा 90% यहूदी ईसाई ऐसे ही हैं। वो अपने मजहबी रसूमात जो अदा करते हैं, वो मजहबी रसूमात भी बस बड़ों से एक रस्म चली आ रही इसलिए कर रहे हैं, उनको न किसी नबी पर ईमान है, न किसी आसमानी किताब पर, न खुदा पर ईमान है, न आखिरत पर। इसलिए आजकल के जो यहूदिया या नसरानिया औरतें हैं, उनसे एक मुसलमान का निकाह जायज नहीं, हराम है। इस मसला को खूब समझना चाहिए। क्यों? तकरीबन 90% लोग देहरिये हो चुके हैं और उनमें और मुशरिकों में किसी एतबार से कोई फर्क नहीं, बस नाम के एतबार से ये गैर मुस्लिम है, काफिर है, ये यहूदी है, ये ईसाई है, नाम के एतबार से, और हकीकत के एतबार से कोई फर्क नहीं है। अब पांचवीं बात यह है, चलो मान लें कि कोई ईसाई या कोई यहूदी औरत आज भी वैसे है जैसे कुरान पाक के नाजिल होने के जमाने में थी। कुरान पाक जब नाजिल हो रहा था तो यहूद और नसारा रसूलों को मानते थे, खुसूसन हजरत मूसा और ईसा को, तौरात और इंजील को मानते थे, आखिरत पर उनका ईमान था, खुदा पर उनका ईमान था। आज कोई यहूदिया ऐसी है, कोई नसरानिया ऐसी है, तो क्या आज दुरुस्त है? तो इजाजत तो है, लेकिन इसको मकरूह तहरीमी करार दिया गया है, बिल्कुल ही नापसंदीदा निकाह करार दिया गया है, इस्लाम में उसको पसंद नहीं किया गया। हदीस पाक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ लफ्जों में फरमाया, निकाह होता है खानदान की वजह से, हुस्न जमाल की वजह से, माल और दौलत की वजह से और दीनदारी की वजह से। आपने फरमाया दीनदार औरत से निकाह करके कामयाब हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि मुसलमान औरतों में भी दीनदार औरत का इंतखाब होगा। अब जो मुसलमान ही ना रहे, तो उससे निकाह बिल्कुल पसंद नहीं होगा, शरीयत की नजर में वो निकाह पसंदीदा नहीं है। इसके अलावा भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी हदीसों में तरकीब दी है कि जो चीज इंतखाब की है, देखने की, वो दो चीजें हैं, एक दीनदारी और दूसरी चीज अखलाक। ये दो चीजें देखने की हैं, यही वजह इंतखाब है। रिश्ता इसी बुनियाद पर मुंतखब होना चाहिए। तो जब मुसलमान औरतों में से दीनदार औरतों को मुंतखब करने का हुक्म है, अब छे जाए कि गैर मुस्लिम औरत। इसी वजह से हजरत सहाबा कराम इससे बचते रहे और अल्लाह के सारे नेक बंदे बचते रहे। हजरत हुज़ैफ़ा इब्ने यमान रजी अल्लाह अन्हु ने एक यहूदी औरत से निकाह किया। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के इल्म में ये बात आई तो आपने उन्हें खत लिखा कि उसे छोड़ दो और फरमाया ये एक फितना हो जाएगा। कुरान करीम ने जिस मौके से इजाजत दी है, जिस तरह से इजाजत दी है, अब वो सूरत तकरीबन मफकूद है, गैर मौजूद है। इसलिए हुज़ैफ़ा इब्ने यमान रजी अल्लाह अन्हु को हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर रजी अल्लाह अन्हु ने मना किया और फरमाया कि उसे छोड़ दो। उमर रजी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत में शाम और इराक के बाज मुसलमानों ने नसरानिया और यहूदिया, ईसाई औरत और यहूदी औरत से निकाह किया तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने उन्हें भी मना कर दिया, इजाजत नहीं दी। اسی وجہ سے حدیث پاک میں آتا ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضو علیہا بالنواجذ، کہ میرے اوپر علیکم بسنتی، تم پر میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن پاک نازل ہوا، اور ادھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور میں منع فرما رہے ہیں اور مطلق اس کو پسند نہیں فرما رہے ہیں. یہ خلفاء راشدین کی سنت ہے. خلفاء راشدین کے زمانے میں یہ بات تقریباً طے ہو گئی. اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ 90% عیسائی اور یہودی عورتیں اب اس طرح سے نہیں ہیں جس طرح سے قرآن کریم کے نازل ہونے کے زمانے میں تھی، اور اگر کچھ عورتیں ایسی ہیں بھی تو ایسے نکاح کو اسلام نے پسند نہیں کیا ہے. حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے ایسے نکاحوں پر پابندی عائد کر دی ہے کہ اس طرح کے نکاحوں سے فتنے وجود میں آئیں گے. ہاں، جس وقت قرآن کریم نازل ہو رہا تھا اس وقت اس کی ضرورت تھی کہ عورتیں زیادہ سے زیادہ دین میں آئیں اور دین کو سمجھیں، اسلام اور ایمان کو سمجھیں، اور ان کے ذریعے سے ان کی اولاد تک دین پہنچے. اس لیے ایک شق میں، ایک قسم میں اجازت دی گئی تھی. وہاں اس وقت ضرورت تھی. جیسے قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، اس وقت ضرورت تھی عورتیں مسجد میں آتی تھیں، اس وقت ضرورت تھی. اور یہ ضرورت اب ختم ہو گئی. ضرورت کیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مردوں کے نبی تھے، عورتوں کے بھی نبی تھے. آپ دونوں کے نبی تھے، اور جیسے مردوں کی ذمہ داری تھی مسائل کو اور شریعت کو سمجھنے کی، عورتوں کی بھی ذمہ داری تھی. اس لیے مردوں کے بعد عورتیں آتی تھیں اور بالکل آخر صف میں وہ بیٹھتی تھیں، اور ادھر مرد حضرات جیسے ہی سلام پھیرتے عورتیں سب سے پہلے مسجدوں سے نکل جاتی. اور یہ بھی یاد رکھیے، اللہ کے نبی کے زمانے میں مدینۃ المنورہ میں 9 مسجدیں اور تھیں. صرف مسجد نبوی میں عورتیں آتی تھیں، اور 9 مسجدوں میں نہیں آتی تھیں. وہاں اس کی ضرورت نہیں تھی. ضرورت کی وجہ سے اجازت دی گئی، اور جہاں ضرورت نہیں تھی عورتیں نہیں جاتی تھیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب وہ ضرورت نہیں رہی، وحی بند ہو گئی، اور مردوں کے ذمے ہو گیا کہ عورتوں کو دین سکھائے. اللہ نے مردوں کے ذمے قرار دے دیا. اب عورتیں تقریباً دیندار ہو چکی تھیں اور دین کے بہت سے مسائل سے، احکام سے، فضائل سے واقف ہو چکی تھیں. پھر عورتوں میں دین آتا ہوا پہنچا ہے. تو جیسے وہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عورتوں کو منع کر دیا، عورتیں مسجدوں میں آتی تھیں، حضرت ابوبکر کے زمانے میں بھی آتی تھی، لیکن عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ ہوئے صحابہ اکرام سے مشورہ کر کے منع کر دیا. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بہت تحسین فرمائی اور کہا بڑا اچھا کام ہو گیا، اس لیے کہ آج عورتوں میں جو فتنہ شروع ہو گیا ہے، اگر اللہ کے نبی کے زمانے میں وہ فتنہ شروع ہوتا تو اللہ کے نبی بھی منع فرما دیتے. یہ بات حضرت عائشہ فرما رہی ہیں، جبکہ وہ دور بھی خیر القرون کا دور ہے. حضرت عمر کا دور بھی خیر القرون کا دور ہے. اس دور میں جو تھوڑی بہت گڑبڑ ہوئی تھی اور بے راہ روی ہوئی تھی، اسی کو برداشت نہیں کر پائی. تو دین کا مزاج سمجھنے والے خلفاء راشدین ہوتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. لہذا کوئی مشرک عورت خواہ بھلی لگے کسی بھی اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے وہ اچھی ہو ہی نہیں سکتی، اور جو ایک اجازت دی گئی تھی اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے آ چکی، اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ۔ کیوں اللہ نے منع کیا کہ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو، اور مشرک مردوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو نہ دو؟ دونوں باتیں اللہ نے منع کر دی۔ کیوں منع کیا؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ جہنم کی طرف کہاں بلاتے ہیں؟ مثلا نکاح ہوگا تو اثر قبول کرنے والے ہو جائیں گے، جہاں کسی غیر مسلم مرد سے یا عورت سے نکاح ہوگا تو پھر ایک دوسرے کا اثر قبول کرنے والے ہو جائیں گے، اور رفتہ رفتہ بے دین ہو جائیں گے، اور اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اور انجام کار خود ہی کافر اور مشرک ہو جائیں گے۔ اور کافر اور مشرک نہ بھی ہوں گے تو کفر اور شرک کی جو آج نفرت ہے وہ نفرت ختم ہو جائے گی، پھر وہ نفرت باقی نہیں رہے گی، شریعت چاہتی ہے کہ وہ نفرت باقی رہے، کفر اور شرک سے نفرت رہے۔ ہاں کافروں سے نفرت نہیں، مشرکوں سے نفرت نہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، ان کے تعلق سے دل سے دعا ہو کہ اللہ انہیں ہدایت دے، لیکن جو ان کا کفر ہے اور جو ان کا شرک ہے وہ کبھی پسند کیا ہی نہیں جا سکتا۔ جیسے حکم ہے کہ گناہوں سے نفرت کرو، گنہگاروں سے نہیں، گناہوں سے نفرت ہوگی گنہگاروں سے نہیں ہوگی، تو اسی طریقے سے کفر اور شرک سے نفرت ہوگی، اور رفتہ رفتہ آدمی بے دین ہو جائے گا، کافر و مشرک ہو جائے گا، اگر ہوا بھی نہیں تو نفرت جاتی رہے گی، اس لیے شریعت نے راستہ ہی بند کر دیا۔ اور ایک مسلمان عورت سے نکاح ہوگا خواہ وہ باندی ہو، ایک مسلمان مرد سے نکاح ہوگا خواہ وہ غلام ہو، حقیقت یہ ہے یہ لوگ جنت کی طرف لے جائیں گے، اور دنیا میں ہو سکتا ہے کسی غیر مسلم مرد یا عورت کا نکاح پسند آئے، انجام کر جہنم ہے، اور یہاں وہ نکاح پسند نہ آئے کسی غلام کا یا ادنا مسلمان کا یا ادنا مسلمان عورت کا، لیکن انجام اچھا ہے، جنت ہے، اس کے بعد دائمی اور ابدی نعمتیں ہیں۔ وہی فرماتے ہیں واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ بلاتے ہیں جنت اور بخشش کی طرف اپنے حکم سے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ باتیں واضح طور پر بیان کی۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ اپنے احکام کو لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، احکام کو واضح طور پر وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اب قرآن کریم نے جو بات کہی ہے وہ کھل کر سامنے آ گئی کہ کس موقع سے کس طرح سے اجازت دی گئی، اس کے پیچھے کیا وجہ تھی، پھر بعد میں اس کو منع کر دیا گیا، یہ ساری تفصیل یہاں آنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے احکام کھول کھول کر بیان کرتے ہیں لوگوں کو تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔